السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ بخیر عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، آمین. آج ہمارا سورہ شمس کا باقی کا بچا ہوا حصہ ہے، آیت نمبر 11 سے 15 تک، 11 to 15 سورہ شمس. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 11 سے دیکھیے، تلاوت پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فآقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت بفر اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی. تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر کر دیا، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جب اٹھ کھڑا ہوا بڑا بدبخت اس قوم کا، بس کہا ان سے اللہ کے رسول نے، حفاظت کرو تم اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی. بس انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر انہوں نے مار ڈالا اس اونٹنی کو، بس تباہی ڈال دی ان پر ان کے رب نے بوجہ ان کے گناہ کے، پھر برابر کر دیا ان کو، یعنی ملیمیٹ کر دیا ان کو، اور نہیں ڈرتا وہ اپنے اس کام کے انجام سے. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کی بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. اصل میں جب کسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور نصیحت ہمیشہ نافع ہوتی ہے یعنی فائدہ مند ہوتی ہے، یا یاد دہانی ہمیشہ تنفع الذاکرین کا لفظ آتا ہے، تنفع للمومنین کا ذکر آتا ہے کہ نفع دیتی ہے ہمیشہ تذکیر یا یاد دہانی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر جو نصیحت کی ہے، اور ایکچولی یہاں پر دیکھا جائے تو کفار مکہ بھی اس کے مخاطب ہیں، کہ نفس کا تزکیہ کیا ہے، کہ اس کو اچھائی کی طرف لے کر جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے تھے کہ اپنی ان کی قوم نے جس طرح سے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے اس قدر ان کے یہاں پر ظلم و جبر، زیادتی، فحاشی، عریانیت اور زیادتی عام تھی، اور اس کا علاج صرف اور صرف توحید ہی میں چھپا ہوا تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ظاہر سی باتیں ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات بھی سکھائے، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ آپ کا اچھا اخلاق ہونا بھی ضروری ہے. اور اچھے اخلاق میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے نفس کو رذائل سے پاک کیا جائے، یعنی بری عادتوں سے پاک کیا جائے، اور اس کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کی جائیں. تو رسول اکرم جس بات کی تعلیم و تربیت دے رہے تھے، کفار مکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. انہیں ایسے لگتا تھا کہ اچھا یہ چلے ہیں بڑے پاک باز بننے کے لیے، یا اس طرح کی کچھ باتیں کر کے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا، یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. کیونکہ جو لوگ نصیحت مان لیتے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوتے ہیں. کیونکہ قوم ثمود کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اسی کی تمہید ہے اصل میں یہ کہ قوم ثمود کو کیوں ہلاک کیا گیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا گیا. کیونکہ جب ان کے رسول نے ان کا تزکیہ کرنا چاہا، ان کے رسول نے انہیں جس بات کی طرف دعوت دی، انہوں نے اپنے رسول کا انکار کر دیا. تو اے اہل مکہ، اے اہل قریش، اے اہل عرب، تم کس زوم میں مبتلا ہو؟ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی آس پاس کے علاقوں کی؟ کیا تم نے قوم عاد اور قوم ثمود کے مسکن نہیں دیکھے؟ کیا تم روزانہ وہاں کی گزرگاہوں سے گزرتے نہیں ہو اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ اور تجارتی سفر کے دوران؟ کیا تم روزانہ قوم عاد اور قوم ثمود کے مسکن نہیں دیکھتے ہو؟ اور تم کیا عبرت نہیں حاصل کرتے کہ جب ان کے رسول نے ان کا تزکیہ کرنا چاہا تھا تو انہوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم رسول کا مذاق اڑاؤ گے ہمارے رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر تم نے ہمارے رسول کا مذاق اڑایا اور رسول کی بات نہیں مانی اور رسول جس تزکیے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے اسے نہیں مانا، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو قوم سمود کا ہوا تھا۔ تو اس بات پر وارن کیا جا رہا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یعنی جس آیت کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں، گیارہ آیت کی طرف، آیت نمبر گیارہ کی طرف، اس سے پہلے کی دو آیتوں کو بھی سامنے ذہن میں رکھیے کہ ان دو آیتوں کے بعد قوم سمود کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے گناہوں کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، یا گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں چھڑاتا، یا گناہوں کی عادتوں کو نہیں ختم کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے نفس کو گناہوں سے اور عیبوں سے پاک اور صاف نہیں کرتا، اس اپنے نفس کو ترقی نہیں دیتا، علم نافع حاصل نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کرتا، یا اپنے اعمال کو بلندیوں تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، یعنی قبول ہوتے ہیں، تو بہرحال جو شخص یہ اچھے کام نہیں کرے گا اور الٹا اپنے نفس کو دبا دے گا، جب اس کا نفس اس کو بتائے گا بھی کہ تم برا کام کر رہے ہو، تو اس کو دبا دے گا، اپنے نفس کو وہ گناہوں سے ہی آلودہ رکھے گا، میل کچیل میں اٹا رہے گا، گناہوں سے مزید قریب ہوگا، اور جو چیزیں گناہوں سے پاک اور صاف رکھ سکتی ہیں، انسان کو دور رکھ سکتی ہیں، الٹا ان چیزوں کو اپنائے گا بلکہ پاک نہیں ہونے دے گا۔ تو ایسے شخص کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو اپنے نفس کو الٹا بدصورت اور بگاڑنے میں لگا رہتا ہے، اس کو برے کاموں میں لگاتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبت ثمود بتغواہا، انہوں نے اپنی سرکشی کی، انہوں نے حق کے مقابلے میں، تغوا ہم سب جانتے ہیں کہ تغیانی اسی سے ہے، تغیانی کے لیے جو لفظ آتا ہے کہ سمندر میں جب آپ دیکھیں، سمندر کا جب طوفان آتا ہے تو ایک گول سا چکر ہوتا ہے، ایک اس طرح سے بھنور سا بن جاتا ہے، اور ہر چیز اس کے اندر وہ اپنی لپیٹ میں ہر چیز کو لے لیتا ہے، اسی کو تغیانی کہتے ہیں۔ تو سمندر کی تغیانی کیا ہے کہ جب وہ اپنی حدوں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے اور آس پاس کی ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور سب کو، یعنی ہر چیز پانی کی لپیٹ میں آ کر آخر کار ڈوب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو سمود نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پہلے تو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اپنی حدود سے باہر باہر نکل گئے اور حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور کیوں ٹھکرایا؟ کیونکہ وہ تکبر کرتے تھے، ان کو یہ زوم تھا کہ ہماری جیسی قوم کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، یہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہود علیہ السلام لے کر چلے گئے تھے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ وہ جب قوم بڑھتی گئی اور آخر کر جس کام سے وہ بچ کر آئے تھے، ان کی جو آنے والی نسلیں تھیں، اسی شرک اور بت پرستی میں پڑ گئیں، اور پھر انہی میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی قوم سمود کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ اسی شرک اور گمراہی اور بت پرستی میں پڑ چکے تھے جو ان کے انسسٹر، پرانے لوگ پڑ چکے تھے، اور جس سے بچا کر ہود علیہ السلام ان کو لے کر آئے تھے، لیکن آخر کار دھیرے دھیرے اسی شرک اور بت پرستی کا یہ بھی شکار ہو گئے، اسی شرک اور بت پرستی کا، اور آخر کار ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ہم قرآن کی دوسری آیات سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صالح علیہ السلام ان کے یہاں پر ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے مالک تھے۔ وہ خود کہتے ہیں، یعنی قرآن وہ آیت کوٹ کرتا ہے اور قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ انہوں نے خود صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے صالح، ہم تو تجھے بہت ہی سمجھدار اور عقل مند شخص سمجھتے تھے، یعنی ہم کو تو تجھ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی کہ تم قوم کی خوشحالی کے لیے بہت سارے کام کرو گے، تم اتنے اسمارٹ تھے، تم اتنے انٹیلیجنٹ تھے۔ تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ، یعنی عقل مند ہونا اور اچھا ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف دنیاوی ترقی میں نام پیدا کیا جائے، اچھے اخلاق، توحید کی دعوت دینا ان کے نزدیک یہ کوئی اچھے کام نہیں تھے۔ ان کے رسول نے، صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی بات کہی، رسول کی اطاعت کرنے کی بات کہی، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا کہا کہ ہم تو تم سے کچھ اور ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ تم اپنی قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت سارے کام کریں گے، لیکن تم کیا یہ نئی بات لے کر آ گئے، یہ کہاں کی توحید اور کہاں کی اطاعت ہے۔ اور آخر کار انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور صالح علیہ السلام مسلسل ان کو دعوت دیتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کو مسلسل جھٹلایا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی، تقاضا کیا۔ یہ قوم سمود، جب عرب کے لوگ اہل مکہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہ وہیں راستے میں پڑتا ہے، ابھی بھی تبوک جاتے ہوئے یہ راستے میں پڑتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو اس پر ایک ڈاکومنٹری بھی ہے جو بہت باریکی سے جس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے. اب دیکھیں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر قرآن میں ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے ختم کیا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رکھا. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے کوئی لوگ بچے نہیں تھے, کوئی لوگ بھی نہیں, صرف ان کے کھنڈرات ہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رہنے دیے ہیں کھنڈرات, کہ لوگ جاتے اور آتے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں. اور آرکیٹیکچر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہے. یعنی آج جو اونچی اونچی آسمانوں کو چھوتی ہوئی بلڈنگز ہم دیکھتے ہیں, جو برج کے نام سے ہیں, ٹاورز کے نام سے ہیں, کہ دو دو سو تین تین سو فلور کی بلڈنگز ہیں, انسان ہی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے اس کو دیکھ کر. لیکن ہم سے پہلے وہ قوم جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, جس کے پاس کوئی دنیاوی ترقی نہیں تھی, جیسے آج ہمارے پاس مشینریز ہیں, مشینیں ہیں, یا جتنی فیسلٹیز آج ہمارے پاس ہیں, ان لوگوں کے پاس نہیں تھی ایسی کوئی فیسلٹیز. لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عقل اور سمجھ دی تھی. یعنی جب آپ ریاض کے میوزیم میں اگر جائیں تو وہاں پر ان کے کھنڈرات کے کچھ ماڈلز بنے ہوئے رکھے ہیں, یعنی کچھ اوریجنل پتھر رکھے ہوئے جس کو یہ تراشتے تھے, اور کچھ انہوں نے میوزیم والوں نے ان کھنڈرات کو سامنے رکھ کر اس کی پورا ماڈل بنایا ہے, پوری طرح سے نہیں اس کو جو برکس سے بنایا ہے کہ ایسے ہوں گے وہ ان کے محل. تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی کہ اچھا اس زمانے میں کتنے سو سال گزر چکے ہیں. آپ سوچئے جب قوم ہود اور قوم صالح جو تھی, قوم سمود, تو کتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس زمانے میں ان کا جو ہم دیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ کار, ان کی اگر آپ اندر سے بھی چیزیں دیکھیں گے کہ کس قدر بہترین طریقے سے انہوں نے تراشا ہے اپنے محلوں کو, اور کیسے انہوں نے خوبصورت بنایا اس کو. یعنی اندر بھی اندر ہی اندر اگر آپ چلتے چلے جائیں گے تو کئی ایسے کمانیں بنی ہوئی ہیں, یعنی گول دروازے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کی شیلف ہیں, اور نیچے اوپر کئی فلورز ہیں. یعنی یہ کانسیپٹ اس زمانے میں بھی موجود تھا کہ نیچے کا فلور الگ, اوپر کا فلور الگ, اس طرح سے. یعنی اونچی اونچی عمارتیں تھیں ان کی. تو آپ اگر کھنڈرات دیکھیں گے تو آپ خود بھی حیران ہوں گے, اور آپ خود انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ کیسے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے رہنے کی جگہیں بنائی تھی, کیسے مسکن بنائے تھے, اور اس ترقی کو وہ اصل ترقی سمجھتے تھے, اور اس چیز کو وہ کامیابی سمجھتے تھے. اور آج کی بہت ساری قومیں بہت سارے سپر پاور سمجھتے ہیں کہ ہم آج سپر پاور ہیں, آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں, آج ہم کنٹرول کر رہے ہیں سب کو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیابی کا اصل راز دنیا میں بڑی قوت اور بڑی طاقت نہیں ہے, دنیا میں بڑی بڑی اونچی بلڈنگز بنا لینا نہیں ہے, چاہے آپ آرکیٹیکچر کا کتنا بھی اعلیٰ نمونہ تیار کر لیں, اگر آپ توحید کی, وحدانیت کی سچائی سے یا حق سے محروم ہیں تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. آپ کتنے بھی بڑے بڑے محل بنا لیں, کتنی بھی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں, کتنی بھی ترقی کر لیں, کتنا بھی اعلیٰ دماغ آپ کے پاس ہو, کتنے بھی اعلیٰ دماغ ہوں, سائنس میں کتنی جتنی چاہے ترقی کر لیں, آسمانوں پر چلے جائیں راکٹ کے ذریعے سے, چاند پر قدم رکھ دیں, لیکن اگر آپ ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں, یہ نشانیاں, یہ چیزیں اگر آپ کو اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف متوجہ نہیں کرتی ہے, تو آپ کا عقل مند ہونا یا آپ کا کچھ قابل ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے کہ جو قوم عاد اور قوم سمود تھے ان کی جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. یعنی ہو سکتا ہے وہ ڈیل ڈول میں بھی بہت اونچے پورے لحیم شہیم ہوں, واللہ عالم, اور عقل میں بھی بہت زیادہ بہتر گزرے ہوں, اور پھر بہت طاقتور بھی ہوں گے. آپ خود سوچے کہ پہاڑوں کو تراشنا یہ معمولی کام نہیں ہے. انسان اگر ہم تو اپنے گھر میں ایک کیل ٹھوکتے ہیں, اگر ہم دیوار میں نیل لگاتے ہیں تو ٹھوکنے سے ہمارا ہاتھ دکھ جاتا ہے, ذرا سے ایک کیل ٹھوکنے سے. تو پتھروں کو تراشنا, پتھروں کو اپنے حساب سے رہنے کے قابل کرنا, اور پہاڑوں میں تراش خراش کرنا اندر, پھر آپ دیکھیں کہ کیونکہ پورا سسٹم چاہیے نا اس کو. اگر آپ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہیں تو آکسیجن کا مسئلہ ہے, کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو تہ خانے بنائے جاتے تھے زمین کے اندر, اس کے لیے پھر اسپیشل وہ رکھنا پڑتا تھا, جیسے ٹنلز بنے ہوئے آج کل بھی زمین کے اندر, تو پھر آپ کو اس میں جو سارا ڈرینیج کا سسٹم ہے, آکسیجن ہے, وہ سب پہنچانا پڑتی ہے, ورنہ تو انسان وہیں حبس سے پھر مر جائے, ختم ہو جائے, سانس نہ لے سکے. تو ان لوگوں نے بھی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے آکسیجن کا بھی کوئی سسٹم انہوں نے رکھا ہوگا کہ باہر کی فریش ہوا اندر آتی رہے تاکہ کسی کی سانس نہ رکے. تو انہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے عقل مند لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم نے ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی, تو واقعی میں ہوں گے وہ لوگ ویسے، لیکن ان کا اتنا عقل مند ہونا، اتنا لحیم شہیم ہونا، اتنا قوت والا ہونا، اتنا زور آور ہونا، کیا ان کے کوئی کام آیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چیز سے محروم تھے، اور وہ چیز تھی ایمان. اب آپ سوچیں کہ الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ماؤں کی گود سے ایمان دے دیا اور اسلام کی نعمت سے نواز دیا، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. یعنی آج ہم کوئی نمایاں کارنامہ نہیں انجام دے رہے، ہم نے کوئی ایسے پہاڑ تراش کر محل نہیں بنائے ہیں، ہم نے کوئی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں بنائی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی 100% اتنے اعلیٰ دماغ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. کوئی اور ہنر ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، کوئی اور ٹیلنٹ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، دولت یا دنیا کی طاقت یا دنیا کے کوئی عہدہ وغیرہ ہمارے پاس ہو نہ ہو، الحمدللہ اگر ایمان ہے تو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایمان کی دولت سے نوازا جانا، اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور رسول کی اطاعت، یہ ایک اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے. جن لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ کامیاب لوگ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگ ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں نے سرکشی کی، حق کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور تکذیب کی، جھٹلا دیا. اذن بعث اشقاها، یعنی قبیلے کا بدبخت ترین شخص اٹھا اور اس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، اور اس وقت اٹھا جب سب نے اس جرم میں اس کا ساتھ دیا، یعنی آپس میں، کیونکہ یہاں پر پورے قوم پر عذاب آیا. تو ایک شخص کے کام کرنے سے ایسا نہیں ہو کہ اس شخص پر عذاب آیا ہو. جب تک اب دیکھیں، کوئی بھی ایک فرد یا ایک شخص اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے، پورا قبیلہ ہوتا ہے یا پورے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے عذاب میں سب لوگ گرفتار ہوئے، کیونکہ ایک اکیلا شخص کبھی بھی کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ سب آس پاس کے لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں. تو جو سپورٹ کرنے والے ہوتے، کیونکہ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کوئی اگر برائی کا کام کرتا ہے تو دوسرے آس پاس کے لوگ دیکھ کر اس کو روکیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آتے ہیں، اور یہاں تو سب لوگ شامل تھے اصل میں اس مشورے میں. تو یہ قوم سمود کا مسکن عرب لوگوں کا چونکہ جانا پہچانا تھا، یہ مکہ کے قریب ہی واقع تھا، اور قوم سمود کی داستانیں ان کے یہاں پر عام تھی، زبان زدے عام تھی، اور یہ قوم عاد ہی کے بچے ہوئے لوگ تھے. آپ دیکھیں کیسے شرک دھیرے دھیرے پھیلتا چلا جاتا ہے. آج ہم بھی امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جن بتوں کا خاتمہ کیا تھا، کعبۃ اللہ سے جو 360 بتوں کو گرایا تھا، کہ آج وہی بت ہمیں جگہ جگہ نظر نہیں آتے؟ ٹھیک ہے ہم اپنی آنکھوں سے ان بتوں کو کھڑا ہوا نہیں دیکھتے، لیکن آپ لیٹے ہوئے بت ہر جگہ دیکھتے ہوں گے کہ قبروں کو پوجا جا رہا ہے، یا توہم پرستی، ستارہ پرستی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، شخصیت پرست. یعنی آج ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے شرک ضرور گھر آیا ہے، ہم مسلمانوں میں بھی. تو صالح علیہ السلام نے وہی توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور پھر دیکھیں کہ آپس میں ساری قوم کے لوگوں نے جو مشورہ کیا، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اصل میں اگر ہم پیچھے کی جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے شرط رکھی تھی، جیسے اہل مکہ شرط رکھ رہے تھے کہ اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں آسمان سے کوئی معجزہ نازل کر کے دکھا دو، ہمیں پہاڑوں میں سے کوئی سونے کا دریا بہا دو، یا یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یا یہاں پر انگور کے بہت سارے باغات اور اس میں نہریں بہ رہی ہوں. اس طرح سے ڈیمانڈ تھی اہل مکہ کی، اور بھی بہت ساری ڈیمانڈ تھی ان لوگوں کی. وہ شرائط کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے شرائط کے ساتھ. اسی لیے ہمیں کہا بھی جاتا ہے، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم کیا دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے شرائط کے ساتھ دعائیں نہ مانگو. اللہ تعالیٰ کو شرائط کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو تمہیں بغیر اس کے ہی دے دے گا. کیوں تم شرائط رکھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شرائط کے ساتھ یعنی مشروط کرنا چاہتے ہو؟ نہیں کہ میں اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت شکرانہ پڑھوں گی. یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ نئی کام ہو تو تم شکرانہ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر لمحے ہم پر واجب ہے، کہ اگر ہم پوری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں شکرانے کے طور پر تو بھی ناکافی ہے. تو شرائط نہ باندھو. تو ان لوگوں نے بھی شرائط رکھی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے تم کوئی ہمارے لیے معجزہ لے کر آؤ، کوئی معجزہ دکھا دو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ان کے لیے اونٹنی نازل فرمائی بطور معجزے کے. کہا جاتا ہے کہ بالکل حاملہ اونٹنی تھی، اور بہت ہی یعنی عام اونٹنیوں سے بالکل اس کی ڈفرینٹ شباہت تھی، یعنی لک ڈفرینٹ تھا، بہت لحیم شہیم تھی، واللہ عالم. لیکن یہ روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ اونٹنی نازل ہوئی تھی، اور یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کا جو ڈیل ڈول ہے وہ ہمیں الگ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت لحیم شہیم اونٹنی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی زور آور تھے، قوم سمود بھی. تو جب انہوں نے شرائط پیش کی اور ایک معجزے کا تقاضا کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ معجزہ دیا کہ ایک اونٹنی برآمد ہوئی پہاڑ سے، حاملہ اونٹنی تھی، اور اس کا پانی پینے کا جو طریقہ تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا پورے شہر والے یا بستی والے پانی پیتے تھے کنویں سے، اتنا ایک دن وہ اونٹنی خود ختم کر دیتی تھی پانی، یعنی اتنا زیادہ اس کو پانی چاہیے تھا۔ تو اب یہ بات ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ اس اونٹنی کا، یعنی صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کا دل مقرر کر لیا تھا، کیونکہ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ جب ان کا بدبخت اٹھا اور اس نے کیا کیا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ جب ان کے رسول نے، یعنی صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے باز رہو، کونچے کاٹنے سے باز رہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عظیم نشانی بنائے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا دودھ بہت بابرکت تھا، یعنی اس کے دودھ کی وجہ سے ان کو بہت ساری یعنی برکت بھی مل رہی تھی، تو جو دودھ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دیا ہے، نوازا ہے، تم اس کی برکت سے فائدہ اٹھاؤ، تم اس اونٹنی کو ہلاک نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے باعث ان پر عذاب نازل کیا، یعنی ان کو برباد کر دیا اور سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو فسواہ کا لفظ آتا ہے، اور ولا یخاف عقباہ، کہ ایسا ان کے پر عذاب نازل ہوا کہ ایک چنگھاڑ تھی، نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا اور اوپر سے ایک چنگھاڑ تھی، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے اپنے ہی گھروں میں، اور کوئی باقی نہیں تھا جواب دینے والا، یعنی بالکل ایسا برابر کر دیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اس بستی کو کہ کوئی بھی باقی نہ بچا، کوئی نام لینے کے لیے بھی باقی نہ بچا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکشی کرنے والی قوموں کا، تکبر کرنے والی قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی وحدانیت کو جھٹلاتی ہیں، جو سرکشی کرتی ہیں دنیا میں، جو لوگوں پر زبردست ظلم و زیادتی کرتی ہیں، جو اللہ کے رسولوں کی اطاعت نہیں کرتی، جو قومیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، حدیث بھی ہمیں صحیح بخاری کی ملتی ہے، کہ عبداللہ بن زمع فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا، وہ ایک جری، شریر اور مضبوط شخص تھا، جو اپنی قوم میں ابو زمع کی طرح تھا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اور اس شخص کا نام، صحیح بخاری میں نام تو نہیں بتایا گیا اس شخص کا، لیکن دوسری کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کیدار بن سالف اس کا نام تھا، کیدار نام بتایا جاتا ہے، واللہ علم۔ ویسے بھی قرآن ناموں سے کچھ نہیں کرتا ہے، یعنی قرآن کو ناموں سے واسطہ نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس پرسنالٹی کا مالک ہوگا، جیسے اس شخص نے برائی کی تھی، اسی قسم کا شخص ہوگا، اس کو وہی اسی طرح کا عذاب ملے گا۔ تو یہاں پر دراصل تاکید کی جا رہی ہے کہ اے اہل مکہ، تم سوچ لو، تم ہمارے رسول کو جھٹلا رہے ہو، تم ہمارے رسول کا انکار کر رہے ہو، بلکہ الٹا انہیں تکلیف دے رہے ہو، تو کیا تم قوم سمود کے مسکن سے نہیں گزرتے ہو، آتے جاتے دیکھتے نہیں ہو؟ تم نے دیکھا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، اور اسے اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا، ناقۃ اللہ کا لفظ آتا ہے، ناقۃ اللہ ہی وہ اللہ کی اونٹنی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بطور معجزے کے ان کو بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی قد آور تھی اور عظیم الجسہ تھی، اونٹنی ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی ان کے مطالبے پر، انہوں نے ہی ڈیمانڈ کی تھی اصل میں، اور یہ اونٹنی ان لوگوں کے مویشیوں جتنا پانی اکیلے ہی پی جاتی تھی، اور وہاں پانی کی کمی بھی تھی کہا جاتا ہے اس شہر میں یا اس جگہ پر، اس بستی میں۔ تو صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن اونٹنی کا تھا اور ایک دن باقی بستی والوں کا تھا، اور تاکید بھی کر دی تھی کہ اس کے پانی پینے اور باری کے معاملے میں کسی طرح کی گڑبڑ نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ قصہ قرآن میں بہت دفعہ آ چکا ہے، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی نصیحت پر ذرا بھی غور نہ کیا اور جھوٹ سمجھا اس بات کو، اور آخرکار اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے پوری قوم نے پلاننگ کی، اور ایک شخص نے اس کا ذمہ لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کی کونچے کاٹ دوں گا، اور آخرکار اس شخص نے اس کی کونچے کاٹ دی، اور پھر ساری قوم پر عذاب آیا، کیونکہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی ہے، لیکن کام ایک شخص نے کیا، تو اگر سب کے پلاننگ ہو اور کام ایک شخص کرے تو پوری قوم عذاب کی مستحق قرار پائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو ایسا ہلاک اور برباد کیا، ایسا ان کے اوپر زلزلہ بھیجا کہ ان کو برابر کر کے رکھ دیا، یعنی نیست و نابود کر دیا، ان کو زمین بوس کر کے رکھ دیا، برابر کر دیا، یعنی وہ ایسی تباہی ان کے اندر آئی اور اللہ تعالیٰ کو اسی تباہی پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے عذاب لیتے ہوئے ڈرتا نہیں, وہ کیوں ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود خالق اور مالک ہے. جب تم اسی کی نافرمانی کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عذاب لینے پر بھی قادر ہے. جب وہ ارحم و راحمین ہے تو وہ شدید العقاب بھی ہے. تو بہرحال یہاں کہا گیا کہ پھر اس قوم پر ایسا عذاب آئے کہ اس کو برابر کر دیا گیا. تو کیا چیز سمجھ میں آتی ہے اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے وہاں کی بستی سے یا آس پاس کے علاقے سے, جب جو لوگ سیرت پڑھ رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو اسی راستے سے گزرے جہاں پر قوم ثمود کے مسکن تھے. تو صحابہ کرام وہاں پر رک کر ادھر ادھر گھومنے لگے, اپنے لوگوں نے وہاں سے پانی بھی لیا اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا, اور کہا رہا تھا کہ پانی کو سیو بھی کر لیا, کچھ چیزوں میں رکھا بھی گیا پانی کو سیو کر کے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتا چلا, معلوم ہوتا, آپ نے کہا کہ یہ عذاب زدہ علاقہ ہے, یعنی یہاں پر قوم ثمود پر عذاب آیا تھا, لہٰذا یہاں سے جلدی گزرو, پانی جو تم نے ذخیرہ کر رکھا اس کو الٹ دو, اور جس پانی سے تم نے آٹا گوندھا ہے اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو, خود نہیں کھانا. اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو تھا آپ کے پاس, جو آپ کی چادر تھی, وہ آپ نے اپنے سر پر ڈال لی اور تیزی سے وہاں سے گزر گئے. اور استغفار, یعنی اللہ کے رسول فرماتے کہ روتے ہوئے گزرو یا کم از کم روتی ہوئی شکل ہی بنا لو, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. تو اب سوچے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی رہنمائی فرما دی ماشاء اللہ اس معاملے میں بھی, کہ ان جگہوں سے اگر ہم کو گزرنا ہو تو عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرنا چاہیے, تیزی سے گزرنا چاہیے, اس کو پکنک پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. اگر وہاں گئے بھی کچھ دیکھنے کے لیے تو یہ دیکھ کر کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور کیوں عذاب آیا تھا, اس کے ریزن پر غور کریں, تاکہ جب ہم غور و فکر کریں گے تاکہ پھر ہمارے اندر مزید تقویٰ پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. ورنہ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آثار قدیمہ کو دیکھ کر یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر الٹا اپنا آپ اس سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں. جیسے کہ موہنجو ڈارو اور کڑپا میں کہا جاتا ہے, ایک اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ جب موہنجو ڈارو اور کڑپا کے جو آثار قدیمہ ہیں اس کی کھدائی ہوئی تھی جب, اور وہاں سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی تھی کہ کتنا سویلائزڈ یہ سٹی تھا یا جو بھی تھا, بہرحال ان لوگوں نے کتنا بہترین نظام کیا تھا, بنایا تھا ڈرینیج سسٹم وغیرہ, تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہماری نسبت تو ان لوگوں سے ہے, یہ ہمارے اصل انسسٹر ہیں, یہ جو عرب کا یعنی جو چیز آئی ہے یا دین اسلام جو آیا ہے تو عرب سے آیا, یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, اس سے کوئی واسطہ یا نسبت, نعوذ باللہ ولا قوۃ الا باللہ. ڈر بھی لگتا ہے کہ کیسے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں بڑی. تو کسی نے اسی لیے کہا تھا نا, بہت خوب بات کہی تھی کہ عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی, کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے. کہ جب یہ موہنجو ڈارو اور کڑپا کی کھدائی ہوئی تھی تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمارا کلچر تو یہ ہے موہنجو ڈارو اور کڑپا کا, یہ ہماری اصل ہے, یہ دین اسلام نعوذ باللہ یہ تو بات کا آیا ہوا ہے, ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم کلچر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم وہ لوگ جو کہ ان سے ہم نے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھے کہ اگر ٹھیک ہے آج آثار قدیمہ میں ہم کو موہنجو ڈارو کی جو کھدائی میں جو چیزیں ملی کہ ان کا بہت بہترین سسٹم تھا, ڈرینیج سسٹم بہت اچھا تھا, بہترین ان لوگوں نے پلان کیے تھے سٹی کو کہ کس طرح سے گھر ہوں اور کس طرح سے ڈرینیج ہو سسٹم ہو, تو یہ سوچے کہ وہ قوم آخر کر کیوں ختم ہو گئی, کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا, اور کیوں وہ آج زمین کے اندر دب گئے, وہ لوگ مرکھب گئے, کیوں ان کو باقی نہیں رکھا, کیونکہ وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہوگا, وہ بھی توحید کے ماننے والے نہ ہوں گے, انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہوگا, انہوں نے بھی ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین نہ کیا ہوگا, اسی بنا پر ان کے اوپر بھی عذاب آیا ہوگا. تو ایسی کئی قومیں ہیں دنیا میں, آپ دیکھ لیں کہ کئی قومیں ہیں جہاں پر عذاب آیا, کہیں کسی کو پتھر کا بنا کر رکھ دیا گیا, یعنی ایسا عذاب آیا کہ وہ وہیں کے وہیں اسٹک ہو کر رہ گئے. کچھ یعنی کچھ قومیں ان کے اپنے دن رات کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی, اسی وقت اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا, کسی پر ہوائیں بھیجی گئیں, کہیں بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا, یہ ان قوموں کی سرکشی کی وجہ سے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو ایسی قوموں کے پاس سے جب گزرنا ہو یا ان کے مسکن سے گزرنا ہو تو عبرت حاصل کرتے ہوئے گزریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گزریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے عذاب سے, اور عبرت حاصل کریں, دعا کریں اور استغفار کریں, اور روتی ہوئی صورت بنا کر وہاں سے گزریں, نہ کہ انجوائے کرتے ہوئے گزریں. تو بہرحال تو قوم ثمود کا یہاں ذکر تھا جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا, اور اس قوم کو آخرکار برباد کر دیا گیا, تہس نہس کر دیا گیا, برابر کر دیا گیا, یعنی ان کے کوئی نشانات بھی یا ان کی قوم سے کوئی شخص زندہ نہ بچا, کیونکہ انہوں نے اس اونٹنی کو جو اللہ تعالی کی نشانی تھی ایک تکبر کے طور پہ اور نافرمانی کے طور پہ، اور مزید اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب انتظار کرو، جلد ہی تمہیں عذاب آ لے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے ان لوگوں کو لے کر جو ان پر ایمان لائے تھے، اور پیچھے اس بستی پر پھر عذاب آیا۔ جب ان کے اوپر عذاب آیا، ایک چنگھاڑ تھی اور نیچے سے زلزلہ آیا، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے گھر داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، مگر روتے ہوئے جاؤ کہ تمہیں وہ عذاب نہ آ لے جسے انہیں اس عذاب نے ان کو آ لیا تھا۔ یعنی جب تمہیں وہاں سے گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزرو، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ نہ کرے کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے۔ رسول اکرم نے اپنی چادر اوڑھ لی تھی اور تیزی سے گزر گئے تھے۔ آپ نے کہا کہ پانی وہاں سے جو پانی رکھا ہے انڈیل دیں، اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ جن علاقوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہاں سے ایسے ہی گزرنا چاہیے، عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گزرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے عذاب سے۔ تو یہ آج کی آیت تھی، الحمدللہ چند ہی آیت بچی تھی، پانچ ہی آیت تھی، اس لیے زیادہ اس کی تفسیر بھی نہیں تھی۔ لیکن اصل جو بات ہے سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ آج ہم بھی غور کریں، آج بھی دنیا میں ایسی بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور اس بنا پر وہ سرکشی بھی کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے رول ماڈلز ایسے ہی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں یا انہی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، تو نہیں، ایسے لوگوں کو فالو کریں جو ہمبل ہوں، جو عاجز ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، جو توحید پر یقین رکھتے ہوں، ایمان والے ہوں۔ چاہے ہو سکتا انہوں نے دنیا میں ترقی نہ کی ہو، تو اصل دنیا کی ترقی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ آپ کے پاس صحیح علم، علم نافع نہ ہو، رسولوں کا لایا ہوا علم یعنی جو وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اس کی روشنی میں جب تک آپ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے آپ کامیاب نہیں قرار پا سکتے، چاہے دنیا میں آپ کتنی بھی ترقی کر لیں۔ تو بہرحال قرآن کی آیتیں ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، اور قرآن کی آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ، کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری تربیت کا سامان کیا کہ اپنی کتاب بھیجی، اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے ہمیں سب بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو اچھے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو خود سے چوز کرے گا برا راستہ، حالانکہ اس کے سامنے آپشنز تھے اچھائی کے بھی، تو چونکہ اس نے برائی کے راستے کو چوز کیا لہٰذا اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے ملے، اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لہٰذا کیوں نہ ہم اچھائی کو قبول کریں، کیوں نہ ہم توحید پر جئیں، اور توحید پر ہی ہماری موت آئے ایک اللہ کو مانتے ہوئے۔ یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے لیے کوشش لکھ دی گئی ہے، یعنی اس کو کوشش کرتے رہنا اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، کیونکہ پیچھے ہم نے تزکیے کا پڑھا تھا نا، اور یہ جدوجہد اس کو مسلسل کرتے رہنی ہے، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک دفعہ ہم کہے کہ ہم اچھے بن گئے اب ہم کو کوئی تربیت کی ضرورت نہیں، نہیں، بلکہ ہم کو مسلسل اپنی آخری سانس تک، زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اس پر کاربند رہنا ہے، مسلسل کوشش اور جدوجہد کرتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں، اور پھر وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے ندا ہے، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو تب تک ہم کو مسلسل اسٹرگل کرتے رہنا ہے، جوہد مسلسل، کہ اپنے نفس کا تزکیہ ہم کرتے رہیں، اپنے نفس کو برائی سے پاک کریں اور اس کو اچھائی کی طرف راغب کریں، نیکی کی اس کو ترغیب دیں، اور جہاں پر بھی اچھے کام کا موقع ملے فوراً آگے بڑھ کر اس کو لپک لیں اور خود پہل کریں لینے کے لیے، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔